اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى محمد، غزوا أبصارهم أما حرم الله عليهم، وقفوا أسماءهم على العلم النافع لهم. چوتھی اور پانچویں صفت متقین کی مولا علی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. مومنین کرام جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے، خطبہ متقین یا خطبہ حمام کے نام سے، جس خطبے کے راوی ہیں یا جس خطبے کے بانی ہیں اور سبب ہیں حضرت حمام ابن عبادہ یا حمام ابن شریح. مولا سے سوال کیا تھا، یا امیر المومنین مجھے متقین کی صفات بیان کر کے دیں، تو حضرت نے انہیں متقین کی صفات بیان کر کے عنایت فرمائی، دیں، عطا کی، بتائیں کہ کیا کیا متقین کی صفات ہیں. تمہیدی بیان پہلے کئی مرتبہ گزر چکا ہے کہ امیر المومنین حمام کے جواب کو مختصر دے کر چاہتے تھے کہ بات وہیں رک جائے، مگر حمام قانع نہیں ہوئے اور کہا کہ مجھے آپ کے اس ایک فقرے کے جملے پر تشفی نہیں ہو رہی، آپ مجھے مزید ارشاد فرمائیں کہ متقین کسے کہا جاتا ہے. تو حضرت نے پھر متقین کی صفات بیان کرنا شروع کی، اور اس سے پہلے حضرت نے تمہیدی طور پر ارشاد فرمایا کہ خلق خلقہم خلق الخلق ہین خلقہم غنی عن طاعتہم و آمنا عن معصیتہم. اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اس حال میں کہ مخلوق کی عبادت سے وہ غنی ہے اور ان کی معصیت سے وہ محفوظ ہے. اور اس کے بعد فرمایا فقسم معیشہم، اور اللہ نے ان کے معیشت کو تقسیم کیا. ووضعہم من الدنیا مواضعہم، اور انہیں دنیا میں ان کے ہر ایک کو ہر ایک کے مقام پر رکھا، جس کو جو مقام دینا تھا اللہ نے اسے وہ مقام دیا. اور اس کے بعد پھر حضرت نے سب سے پہلی صفت بیان فرمائی، ومنطقہم الصواب، ان کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ان کی گفتگو صحیح ہوتی ہے. دوسری صفت حضرت نے کیا ارشاد فرمائی، تھوڑا سا آپ بھی میرا ساتھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد. پہلی صفت فرمائی منطق و مصواب، دوسری صفت مولا نے متقین کی یہ بیان فرمائی کہ ملبسہم الاقتصاد، ملبسہم الاقتصاد، ان کا لباس اور ان کی زینت، ان کا لباس، ان کی زینت. لباس کیونکہ زینت کا کام بھی کرتا ہے، اس لیے ترجمہ ہم زینت کا کر رہے ہیں. ان کی زینت ان کا اقتصاد ہے، یعنی ان کی میانہ روی، ان کا اعتدال، ان کا حد وسط پر زندگی گزارنا ان کا لباس ہے، ان کی زینت ہے. اس کے بعد کیا فرمایا، تیسری صفت کیا بیان فرمائی جی؟ اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا وہ مشیہم التوازو، جو کل کی بات تھی، اور ان کا چلنا، ان کی زندگی، ان کا زندہ رہنا، ان کی سیرت، ان کی روش، ان کا طریقہ کار کیا ہے، متوازنہ ہے. میانہ رو تو ہو گیا ملبسہم الاقتصاد، ان کا اقتصاد، ان کا لباس، ان کی زندگی میں میانہ روی ہے. اس کے بعد چوتھی صفت یہ بیان فرمائی، تیسری صفت یہ حضرت نے ارشاد فرمائی جو ابھی بھائی نے یاد داوری کروائی، اور وہ صفت ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ مشیہم التوازو، ان کا چلنا، ان کا زندہ رہنا، ان کی زندگی، ان کی حیات متوازنہ ہے، متکبرانہ نہیں ہے. وہ متکبر نہیں ہوتے. جو کل کی ہماری گفتگو تھی, آج کی گفتگو کیا ہے؟ آج کی گفتگو حضرت ارشاد فرماتے ہیں, غضوا ابصارهم عما حرم الله عليهم, وہ ان چیزوں سے آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں یا ان چیزوں پر آنکھوں کو جھکا دیتے ہیں, آنکھیں موڑ لیتے ہیں وہاں سے, آنکھیں وہاں نہیں رکاتے, اس جگہ کو نہیں دیکھتے کہ جس چیز کو اللہ نے ان پر حرام قرار دیا ہے. غضوا ابصارهم عما حرم الله عليهم, وہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیتے ہیں اس جگہ سے, موڑ لیتے ہیں اس جگہ سے جس چیز سے اللہ, جو چیز اللہ نے ان پر حرام قرار دی ہے. اور پانچویں, آج دو صفتوں پر ارادہ ہے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. دو صفتوں کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا دیر رکیں گے آج کی گفتگو کو, تاکہ کم سے کم چار اور پانچ اور کل چھٹی صفت تک ہم پہنچ جائیں, اور پھر دیکھیں یہ کاروان کہاں تک چلتا ہے اور کہاں تک یہ آئندہ کہاں کہاں یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا. وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ, پانچویں صفت ان کی ہے کہ وہ اپنے کانوں کو وہاں ٹھہراتے ہیں, وہاں لگاتے ہیں, اپنے کانوں کو وہاں لگاتے ہیں جہاں علم نافع ہوتا ہے, جہاں ایسا علم ہوتا ہے جو علم نافع ہو. تو دو صفتیں ہاں مولا نے متقین کی صفت کی صفات میں سے بیان فرمائی. پہلی, غضوا ابصارهم عما حرم الله عليهم, جو چیزیں حرام ہیں انہیں نہیں دیکھتے. غضوا اور غمزوا میں فرق ہے, یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں آنکھوں کے بند کرنے کے بارے میں, لیکن ایک باریک سا فرق ہے ان دونوں میں. یہاں مولا نے یہ نہیں فرمایا غمزوا اسماء ابصارهم, حضرت نے غمزوا ابصارهم نہیں کہا ہے, بلکہ کہا ہے غضوا ابصارهم. دونوں آنکھوں کے بند کرنے موندنے پر ہی معنی میں, اس کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں, لیکن غمزوا بالکل آنکھیں بند کر لی جائیں اس کے لیے کہا جاتا ہے, بالکل آنکھوں کو بند کر لیا جائے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں غمزوا. اور جہاں آنکھیں بند نہ کی جائیں بلکہ آنکھیں موڑ لی جائیں, توجہ وہاں سے ہٹا لی جائے اور آنکھیں نیچی کر لی جائیں, وہاں کہا جاتا ہے غضوا. مولانا نے کہا غمزوا, مولا آنکھیں بند کرنے کی بات نہیں کر رہے, آنکھیں بند نہیں کرتے وہ, اس لیے کہ آنکھوں کے بند کرنے کا ایک نقصان ہے, اور وہ نقصان ہے انسان کا گرنا, انسان کا ٹھوکر کھانا, انسان کا کسی نقصان میں مبتلا ہو جانا. معلوم ہوا ایک جگہ سے بچے دوسری جگہ نقصان میں چلے گئے. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ تھا چھت سے گرنے کے لیے کہ گرنے کے خوف سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پیچھے سے گر پڑتے ہیں دوسری طرف سے. تو مولا یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایک جگہ تمہارا صحیح ہو جائے تو دوسری جگہ تمہاری خراب ہو جائے, ایک کام تم صحیح کر لو تو اسی کی وجہ سے دوسرا کام تمہارا خراب ہو جائے. لہٰذا مولا نے یہاں پر غمزوا کا لفظ استعمال نہیں کیا, بلکہ مولا نے یہاں غضوا کا لفظ استعمال کیا, یعنی آنکھوں کو بند نہیں کرتے, وہ آنکھوں کو موڑ لیتے ہیں, کہیں اور دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, کسی اور چیز کو دیکھنے لگتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ان کے سامنے آ جائے کہ جو حرام ہے, جس کو دیکھنا حرام ہے, جس کو دیکھنا حرام ہے, تو وہ اسے نہیں دیکھتے بلکہ کچھ اور دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی جو چیز حلال ہوتی ہے, جو چیز جائز ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھ لیں, اللہم صل علی محمد. دوسرے فقرے میں حضرت ارشاد فرما رہے ہیں, وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ, اور وہ اپنے کان وہاں ٹھہراتے ہیں, وہاں لگاتے ہیں اپنے کان, وہ بات سنتے ہیں جو علم نافع ہوا کرتا ہے. تو آج کی گفتگو میں کان اور آنکھ سے متعلق گفتگو ہے. کل کی گفتگو میں اور اس سے پچھلی والی گفتگو میں زبان سے متعلق گفتگو تھی, سب سے پہلی صفت زبان سے متعلق تھی. آج کی یہ دو صفتیں, ایک ہے آنکھ سے متعلق اور ایک ہے کان سے متعلق. پہلے تھوڑا تھوڑا سا آنکھ کا تعارف اور کان کا تعارف کر لیتے ہیں, آنکھ ہے کیا اور کان کیا چیز ہے. آنکھ ایک سمسم کی بال سے زیادہ بڑی چیز نہیں ہے, ایک پنگ پونگ کی بال سے زیادہ بڑی چیز نہیں ہے, بظاہر ایک چھوٹا سا ایک ڈلا ہے, لیکن ایک پوری دنیا اس کے اندر پوشیدہ ہے. یہ ہمارے ذہن کے لیے اسکینر کا کام کرتی ہے, یہ اتنی مضبوط اللہ کی جانب سے ایک آلت ہے, ایک ہتھیار ہے, ایک ذریعہ ہے, ایک وسیلہ ہے, جو دنیا کے جدید ترین کیمروں میں دم نہیں ہے جو اس آنکھ کے اندر دم اور طاقت پائی جاتی ہے. یعنی وہ جو پہلا کیمرہ بنا تھا، یہ جو آج کیمرہ ہے جو ہماری اور آپ کی تصویروں اور آوازوں کو محفوظ کر رہا ہے، اس کی تاریخ میں اگر ہم جائیں، جو پہلا کیمرہ بنا تھا وہ کسی میوزیم میں رکھا ہوگا یادگار کے طور پر کہ کیا ایجاد ہوا تھا، اور آج جو جدید کیمرہ ہے وہ ایک یہ ہے، اور اس سے زیادہ جدید کیمرے ہو گئے ہیں، وہ پین میں کیمرہ آ گیا ہے، آپ اپنی جیب میں لگا کر پوری ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، اور طرح طرح کے کیمرے ہیں۔ میں کیمروں کی دنیا میں نہیں صرف اشارہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب ترقی کرتے کرتے کیمروں کی دنیا میں جائیں گے تو جدید ترین کیمرہ اگر بنا لیں گے اس میں جتنا دم اور طاقت بھی ہوگی اور جتنا سوچا بھی نہیں جا سکتا اس سے کہیں زیادہ طاقتور کیمرہ پروردگار عالم نے ہماری آنکھ کو قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ کیمرہ ہمیں ایک زاویے سے دیکھ رہا ہے، یہ تصویر ایک مخصوص انداز سے محفوظ کر رہا ہے، لیکن یہ آنکھ جو ہے اور اس کے جو کیسٹ ہے وہ بھی محدود ہے، ایک گھنٹہ، دو گھنٹہ، تین گھنٹہ، بیس گھنٹہ، پچاس گھنٹے، کتنی ہوگی، لیکن یہ جو اللہ نے کیمرہ بنایا ہے اس کی کیسٹ بھی محدود نہیں ہے، یہ جب سے اس کی آنکھ ہوش کے زمانے میں داخل ہوئی ہے، یعنی تقریباً دو سال کی عمر انسان کی، دو سال ڈھائی سال کی عمر سے لے کر، جب یہ 102 سال کا بھی ہو جائے گا، تو جتنا بھی اس نے ایک مرتبہ بھی کسی چیز کو دیکھا ہوگا وہ ایک لائبریری میں اور ایک کیسٹ لائبریری کے اندر اس نے محفوظ کر دیا ہوگا۔ 40 سال کے بعد بھی اگر وہی آدمی یا وہی منظر دکھائی دے گا تو فوراً وہ کیسٹ باہر نکل کر آئے گی کہ تم اسے دیکھ چکے ہو، اور پورا ریکارڈ ایک مرتبہ وہ چلانا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی جو جدید ترین کیمروں میں صلاحیت پائی جاتی ہے اس سے کہیں تصور نہیں ہو سکتا، اس سے کہیں زیادہ پروردگار عالم نے ہماری آنکھ میں طاقت کو قرار دیا ہے، اور بظاہر یہ آنکھ جو اتنی سی ہم ایک بال سی نظر آ رہی ہے، گیند سی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر سینکڑوں قسم کے تار لگائے ہیں اللہ نے، باریک باریک تار، بہت ہی نازک تار اللہ نے قرار دیے ہیں کہ جو ان ساری چیزوں کو محفوظ کر رہی ہے، اور حتیٰ ہماری آنکھ کا دائیں طرف کا حصہ اور بائیں طرف کا حصہ اور اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ، اگر کوئی آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر یہاں بیٹھا ہے تو میری بات سے محظوظ ہوگا، ممکن ہے کوئی کہے کہ مولوی صاحب یہ تو آپ کا موضوع نہیں ہے، آپ بول رہے ہیں اس کے اوپر، تو بھائی میرا موضوع آنکھ پر بولنا تو نہیں ہے، مگر مولا علی کے کلام کی تشریح کرنا تو میرا موضوع ہے۔ مولا نے فرمایا ہے نہج البلاغہ میں، اے جب الحاد الانسان، مجھے انسان پر تعجب ہے، اللہ کی خلقت پر تعجب ہے، کہ ینظر بشہم، یہ چربی سے دیکھتا ہے، مولا نے اس آنکھ کو چربی سے تعبیر کیا ہے، مجھے اس انسان کی خلقت پر، اللہ کے شاہکار پر تعجب ہے کہ اللہ نے کیا بنایا ہے کہ یہ چربی سے دیکھتا ہے۔ یہی آنکھ جسے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا دائیں، اس کا بائیں، اس کا اوپر کا، اس کا نیچے کا حصہ، بعض لوگوں کے اندر وہ جو باریک باریک ہماری آنکھوں میں تار، آنکھ کے اس گولے کے اوپر تار چڑھے ہوئے ہیں، اندر باریک باریک نسیں چڑھی ہوئی ہیں، کوئی ایک نس اگر ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے تو یہ آدمی الٹا دیکھنے لگتا ہے، یہ آدمی کے ایک رنگ دیکھنے لگتا ہے۔ بہت سارے بیمار آپ کو آنکھوں کے دکھائی دیں گے کہ جو صرف ایک رنگ دیکھتے ہیں، دوسرا رنگ ہی نہیں دکھائی دیتا انہیں، آپ نے دو رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، انہیں ایک ہی رنگ دکھائی دے رہا ہے، دوسرا رنگ ہی نہیں دکھائی دے رہا، یہ کیا ہو گیا؟ لہذا اتنی سی جگہ میں آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر سے اس موضوع پر گفتگو کر رہا تھا، وہ فرمانے لگے کہ ساری زندگی اگر ڈاکٹر، ایک آنکھوں کا ڈاکٹر، اسپیشلسٹ ڈاکٹر، اگر صرف آنکھ کے اوپر غور کرتا رہے ساری زندگی، اسی کے اندر ڈاکٹر ہونے پر ڈاکٹر، پی ایچ ڈی پر پی ایچ ڈی، پی ایچ ڈی پر پی ایچ ڈی، اور مسلسل وہ آنکھ کے اوپر غور کرتا رہے تو ساری زندگی اس کی ختم ہو جائے گی، مگر آنکھ کی معلومات کم نہیں ہوگی۔ جو آنکھ کے بارے میں معلومات کتابی شکل میں ڈھالی گئی ہے وہ معلومات کم نہیں ہوگی، اور کتنی معلومات ہوگی جو ابھی کتابی شکل میں نہیں ڈھالی گئی ہے، جو ہماری میڈیکل کے طالب علموں کو ابھی پڑھانے والوں نے کتابی شکل میں نہیں ڈھالا ہے، وہ جو ڈھال دیا گیا ہے اس پر ہی اگر غور کریں تو ساری زندگی آنکھ پر زندگی گزر جائے گی، مگر آنکھ کی معلومات پوری نہیں ہونی پائے گی۔ یہ بظاہر بچے کی آنکھ آپ نے دیکھی ہوگی، اس کی آنکھ ہلتی ہے، ماں پریشان ہو کے مولوی صاحب کے پاس لے جاتی ہے کہ اس کی آنکھ ہل رہی ہے، کوئی دعا دم کر دیں، یہ اس کا فطری عمل ہے، یہ اس کا طبی عمل ہے، یہ میڈیکل کے حوالے سے غلط نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بچہ پہلے چھ مہینے تک صرف دو یا تین رنگ دیکھتا ہے۔ کیوں آج جدید نظام تعلیم میں بچوں سے، رنگوں سے متعلق بچوں کی جو چیزیں وہ رنگین ہوتی ہیں، بچوں کے کھلونے، بچوں کے وہ بلاک جن سے وہ اے بی سی ڈی بنا رہا ہوتا ہے، الف بے بنا رہا ہوتا ہے، وہ رنگین ہوتے ہیں، رنگ برنگے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بچوں کو کی آنکھ جو ہے وہ رنگ سے زیادہ مانوس ہوتی ہے۔ پہلے چھ مہینے کا بچہ جو ہے, توجہ چاہوں گا میں, آنکھ پر غور کر رہے ہیں, میں آج اس کو دوبارہ دیکھ رہا تھا ان معلومات کو, تو اللہ کی اس قدرت کے اوپر اس کا سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے. پہلے چھ مہینے تک بچہ جو ہے وہ نزدیک کی چیز نہیں دیکھتا, اسے دور کرنا پڑتا ہے. اسے اگر آپ نزدیک کر کے دیں گے تو وہ دیکھ نہیں پائے گا, بچہ دور سے دیکھتا ہے. لہذا آج جدید دور کے اندر اس کے کھلونوں کو دور لٹکایا جاتا ہے تاکہ وہ اسے دیکھے, اسے مانوس ہو. اگر اس کی آنکھوں کے قریب کر دیں گے وہ نہیں دیکھ پائے گا, اسے سمجھ نہیں پائے گا. ہمیں اور آپ کو اپنے پہلے چھ مہینے, پہلے سال, پہلے ڈیڑھ سال کی کوئی بات ہماری آنکھ نے جو دیکھی ہے مگر وہ محفوظ نہیں کی. دو سال ڈیڑھ سال بعد والی چیزیں ہمیں پھر بھی تھوڑی بہت یاد آ جاتی ہیں, ہلکا پھلکی کچھ باتیں یاد آتی ہیں جو ہم نے دیکھی تھی بچپن میں, لیکن پہلے دو سال کی باتیں, پہلے ڈھائی سال, پہلے دو سال کی جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ہمیں یاد نہیں آتی. کیوں؟ یہ بھی ایک اللہ کا کرشمہ ہے. انسان پہلے دو سال تک ماں سے وابستہ ہوتا ہے اور ماں کے حرمت کو اللہ نے محفوظ رکھا اور ہمارے ذہن سے وہ دیکھی ہوئی چیزوں کو مٹا دیا. ایک صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. اب یہ جیسے جیسے بڑا ہوگا ایسے ایسے اس کی آنکھ نے جو چیزیں, کیمرے نے جو محفوظ کی ہوئی ہیں, ریکارڈنگ جو کی ہوئی ہے, وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ جب چاہے گا نکال لے گا. دس سال بعد بھی اس چیز کو دیکھے گا ایک مرتبہ فوراً, جیسے جو ہے وہ کمپیوٹر پہ آپ نے فائل کھول دی ہو فوراً وہ پوری فائل کھل جائے گی کہ یہ کون ہے, کہاں سے ہے, فلاں سے ہے, اس کا نام یہ ہے, اس کے دادا کا نام یہ, اس کے ابا کا نام یہ, صرف دیکھنے پر پوری ایک فائل کھول کے دکھا دے گا وہ. لہذا یہ آنکھ بظاہر اور اس آنکھ کے اللہ کے صنعت میں اور اس کی جو خلقت ہے اس کے اندر ایک کرشمہ اس میں یہ ہے کہ یہ میں نے کل شاید کچھ دن پہلے عرض کیا تھا کہ یہ چربی ہے اور چربی سڑ جاتی ہے اگر اسے نمک نہ لگائی جائے. لہذا ہمارے آنسو جو ہوتے ہیں وہ نمکین ہوا کرتے ہیں. یہ ہمارے آنسوؤں کا جو پانی ہے وہ ایک جگہ سے گزرتا ہے, مخصوص جگہ سے گزرتا ہے ہمارے کنپٹیوں کے پاس سے, اور وہ آنکھ کے اندر اترتا ہے. جو کنپٹیوں کے پاس پروردگار عالم نے نمک کا ذخیرہ قرار دیا ہے, یہ ہمارے آنسو, یہ پانی اس نمک سے گزر کر نمکین بن کر آنکھوں میں آتے ہیں. مسلسل ہماری آنکھوں کا پانی جو ہے وہ نمکین ہے تاکہ چربی سڑنے نہ پائے. پروردگار عالم کا نظام ہے کہ اس آنکھ کو اس انداز سے اس نے قرار دیا. یہ کان, یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی صنعت ہے, پوری دنیا پوشیدہ ہے اس کے اندر. بعض لوگوں کے چال میں وہ اپنے بدن کو سنبھال, یہ کان بظاہر جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ نہیں سن رہا, یہ تو ایک ڈش اینٹینی کا کام کر رہا ہے. یہ جیسے ڈش اینٹینا ہوتا ہے, ریڈار ہوتا ہے جی, یہ اس طرح سے کام کر رہا ہے. یہ جو چبنی ہڈی ہماری ہے کانوں کی, یہ نہیں سنتی, یہ تو صداؤں کو اور آوازوں کو ایک مرتبہ کنٹرول کر کے اس سوراخ کے اندر ڈال دیتی ہے کہ جہاں بھی اندر جا کر ایک کافی فاصلے کے بعد جا کر دو باریک باریک ہڈیاں ہیں جو بجتی ہیں تو پھر انسان سنتا ہے. بہت اندر بھی فوراً نہیں ہے, فوراً نہیں ہے, اس کے بالکل سوراخ کے فوراً بعد نہیں ہے. ورنہ جن لوگوں کو کان سے کھیلنے کی عادت ہے وہ روزانہ اپنے پردے پھاڑتے رہے بیٹھے ہوئے, ڈاکٹر منع کرتے ہیں کان کے اندر کچھ حرکت کرنے سے. یہ بظاہر ہماری پوری فضا کے اندر موجود آوازوں کو اور صداؤں کو یہ کنٹرول کر کے وہ سوراخ کے اندر ڈال دیتی ہے, پھر اس کے سے گزر کے وہ ہڈیوں تک پہنچتی ہیں, وہ ہڈیاں بچتی ہیں تو انسان سنتا ہے. مولا نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں یسمعو بعظم, یہ انسان ہڈیوں سے سنتا ہے. میں کہہ چکا اس بات کو, یہ انسان ہڈیوں سے سنتا ہے. اور یہ جو بظاہر ہمارا کان ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے, اگر یہ نہیں سنتا تو اگر کٹ جائے تو کیا ہوگا, اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو کیا ہوگا, اس کو اگر ایک انچ بھی کاٹ دیا جائے تو ہمارے بدن کا توازن بگڑ جائے گا. ہمارے بدن میں جو توازن ہے, ہم جو چل رہے ہیں نا بغیر کسی ادھر گرے ہوئے اور ادھر گرے ہوئے, یہ کان ہمیں ٹھہراتا ہے, یہ دونوں کان. اگر ایک کان بھی کٹ جاتا ہے یا ایک کان بھی اپنی اوپر کا حصہ نہ ہو تو انسان کے بدن کا توازن خراب ہو جائے. جن لوگوں کی چال میں توازن نہیں ہوتا, جن کو چلنے میں توازن نہیں ہوتا, ان کے کان خراب ہوتے ہیں. اور جن کے کان بالکل صحیح ہوتے ہیں, جیسے ماشاءاللہ آپ اور ہم سب لوگ, تو ہمارے چال میں توازن ہوتا ہے, ہمارے بدن کے اندر توازن رہتا ہے, ہم ادھر ادھر ڈھلک نہیں پاتے. یہ تو ہوا میڈیکل کے حوالے سے, طبی حوالے سے اور اس ظاہری کان کے اوپر غور کرنے کے حوالے سے. مگر یہ اللہ نے تو وسیلہ قرار دیا ہے ہماری روح کے سدھار کے لیے, ہمارے من کی تربیت کے لیے, ہمارے نفس کی تربیت کے لیے اللہ نے ان چیزوں کو ذریعہ قرار دیا ہے. لہذا قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے یہ دیکھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں, یہ سنتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. تو اگر سننا ہی صرف معیار ہے تو بھائی گدھا گھوڑا بھی سن رہا ہے, اگر بولنا ہی معیار ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ تو بولتے ہیں, اگر کھانا پینا ہی معیار ہے تو وہ بھی سب کھاتے ہیں. یہ چیزیں معیار نہیں ہیں. معیار یہ ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنے نفس کے اوپر, اپنے روح کے اوپر کتنا اثر لے رہے ہیں. لہذا یہ جو مولا فرما رہے ہیں غزو ابصارہم, یہ اپنی آنکھوں کو موڑ لیتے ہیں اس طرف سے جہاں پر کیا اما حرم اللہ علیہم, ان چیزوں سے موڑ لیتے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے ان پر حرام قرار دیا ہے. بہت ساری چیزیں دیکھنے کی نہیں ہیں, اللہ نے بنائی ضرور ہیں مگر دیکھنے کی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کسی چیز یا کسی کام سے فساد بڑھا ہو, مثال کے طور پہ کسی پھول کو, کسی درخت کو, کسی خوبصورت چیز کو دیکھنا بہت ہوگا تو مباح ہوگا, بہت ہوگا تو مباح ہوگا. گلاب کا پھول رکھا تھا ہم نے اسے دیکھ لیا, کسی خوبصورت چیز کو دیکھ لیا, بہت ہوگا تو مباح ہوگا. لیکن اگر وہی دیکھنا معاشرے کے فساد کا ذریعہ بن رہا ہو, وہی دیکھنا تمہارے نفس کو بہکانے کا ذریعہ بن رہا ہو, تو مولا فرما رہے حرام ہے اسے دیکھنا. تو اس مباح کی لڑائی ہو رہی ہے حرام کے ساتھ, تو پھر کس کو ترجیح دینی ہے؟ حرام کو اہمیت دینی ہے. پھر ہمیں مباح پر عمل انجام نہیں دینا, پھر ہمیں حرام کی وجہ سے اپنے آپ کو وہاں سے بچانا ہوگا. لہذا بہت سارے منظر ہیں جو دیکھنے کے نہیں ہیں. آج کا شوقین نوجوان, آج کا جو ہے وہ جوانی اور دیوانی میں وابستہ نوجوان, جب کسی نامحرم کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے بنایا ہے, اور اللہ کے کرشمے کو دیکھ رہے ہیں ہم, تو اللہ کی سنت کو دیکھ رہے ہیں. اور بھائی آپ نے کہا ہے کہ ایک دفعہ دیکھنے پر گناہ نہیں ہے, تو وہ ایک دفعہ کی نگاہ اتنی لمبی ہو جائے کہ معلوم ہوا کہ وہ دوسرے دفعہ دیکھنے کا مسئلہ ہی نہ ہو. نہیں عزیزان گرامی, حرام ہے. اور جہاں اس نوجوان کا دیکھنا حرام ہے, وہاں اس خاتون کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو ان نگاہوں کے سامنے اس حلیے میں پیش نہ کرے کہ جو نگاہیں بھٹک سکتی ہیں, بہک سکتی ہیں, اور اس کی عفت اور اس کی پاک دامنی پر حرف آ سکتا ہے. دو طرفہ مسئلہ ہے, جہاں اس کا دیکھنا حرام ہے وہاں اس کا دکھانا بھی حرام ہے. بہت سی خواتین بولتی ہیں جب انہیں ٹوکا جاتا ہے کہ بھئی آپ بے پردہ ہیں, آپ بد حجاب ہیں یا بے حجاب ہیں. بے حجاب اور ہے, بد حجاب اور ہے. بے حجاب وہ ہے کہ جس کے ہاں کوئی حجاب نہیں پایا جاتا, سر ننگا ہے. بد حجاب وہ ہے کہ نہیں, دوپٹہ سر پہ لیتی ہیں, تھوڑے بہت بڑے کپڑے پہن لیتی ہیں, اپنے گمان اور اپنے زام میں اور اپنی فکر میں وہ حجاب کیے ہوئے ہیں, لیکن وہ بد حجاب ہیں, حجاب پورا نہیں ہے اس کا. بد حجاب یعنی جس کا حجاب پورا نہ ہو. ہمارے ہاں, ہمارے معاشرے میں ایک بڑی تعداد خواتین کی جاٹ جٹ کے دوپٹے میں نماز پڑھتی ہے. نماز باطل ہے, ہر اس کپڑے میں نماز باطل ہے جس میں آپ کا بدن جھلک رہا ہو یا آپ کے بال جھلک رہے ہو. خواتین سے مخاطب ہوں, جاٹ جٹ کے دوپٹے میں نماز باطل ہے. بڑی بوڑھیاں پڑھتی آ رہی ہیں, بہت زمانے سے پڑھتی آ رہی ہیں, مگر شرعی طور پر جائز نہیں ہے. اب یہ نئی نئی باتیں ہیں مولوی حضرات لے کر آ رہے ہیں, اس کا تو مجھے خوف نہیں ہے کہ کوئی یہ بات کرے گا تو میری صحت پہ کوئی اثر پڑے گا. جو مسئلہ ہے وہ تو مسئلہ ہے, نئی بات نہیں ہے. بال چھپانے ہیں, اپنا بدن چھپانا ہے, بند کمرے میں ہو جب بھی چھپانا ہے, تالا بند اندر سے کر کے نماز پڑھ رہی ہوں جب بھی وہی حجاب کرنا ہے جو مسجد میں جا کے وہ حجاب کر رہی ہیں. حرم امام رضا میں اگر نماز پڑھ رہی ہیں, جو حجاب وہاں کی آوا ہے انہوں نے صحن میں نماز پڑھنے کے لیے, وہی اپنے بند کمرے میں بھی انہیں حجاب کرنا ہے. ارے بھائی اللہ سے کیسا حجاب, وہ تو خالق ہے, وہ تو مالک ہے, وہ تو رب ہے, اس سے کیا چھپانا, اس نے تو بنایا ہے. لہذا اگر بند کمرے میں اور بند حجرے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر دوپٹہ صحیح نہیں رکھا ہوا یا حجاب پورا نہیں کیا ہوا نماز میں, تو اللہ سے کیا حجاب. نہیں, نماز باطل. جو اللہ اپنے آگے اپنے سامنے بغیر حجاب کے اپنی عبادت کو قبول نہ کرتا ہو, وہ بازاروں میں بغیر حجاب کے اس آدمی کو کیسے پسند کرے گا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس خاتون کو، اس محترمہ کو بازار میں اور روڈوں پر اور چاراہوں کے اوپر گزرتے ہوئے بھی اپنے حجاب کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے. جہاں ہم ایک نوجوان لڑکے کو ٹوک رہے ہیں، روک رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں حرام ہے اس کو دیکھنا، وہاں خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو اس انداز سے باہر نکالیں کہ جو بد حجابی یا بے حجابی نہ ہو اور معاشرے کے اندر فساد نہ پھیلتا ہو. جب ٹوکا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، بعض ہمارے ہاں امام بارگاہوں میں اور عبادت خانوں میں اور امام بارگاہوں میں، مساجد میں، خاص طور پر امام بارگاہوں میں ہمارے ہاں خواتین کی آمد و رفت جو ہے وہ ناگفتہ بے ہے، بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. اور اگر اول تو روکتے نہیں ہیں، ایک صاحب کہنے لگا بھائی شیعہ تو بڑے کھلے دماغ کے ہوتے ہیں، تو ہر حال میں رہتے ہیں. نہیں بھائی، شیعہ یہ شیعت کی تعریف نہیں ہے. ہمارے اول تو امام بارگاہوں کے دروازوں پر دہشت گرد کو روکنے کے لیے تو اہتمام ہے، مگر یہ جو دین کا چہرہ بگاڑنے والیاں اور بگاڑنے والے اندر آ رہے ہوتے ہیں، ان کو روکنے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. اور ہم ڈر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ اگر ہم نے انہیں روک دیا تو مولا کہیں ناراض نہ ہو جائے کہ تم نے میرے ظاہر کو روک دیا. اور وہ جو بے حجابی میں عورت اندر آ رہی ہوتی ہے، جب اسے روکا جاتا ہے کہ صاحب دوپٹہ صحیح رکھیے یا مثال چادر صحیح پہنی ہے اور حجاب مکمل کیجئے، تو کہتے ہیں میرا اور میرے مولا کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو؟ تو بھائی یہ جو ہمارے پاکستان میں، خاص طور پہ کراچی میں درگاہیں بنی ہوئی ہیں، شبیہ درگاہ بنی ہوئی ہیں مختلف ائمہ معصومین علیہ السلام کی، یہ تو شبیہ ہیں. جو اصلی درگاہیں ہیں وہاں بغیر حجاب کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے، اور وہاں تو حضرت عباس کا کوئی معجزہ نہیں ہوا بے حجاب کے لیے. بھائی مولا کا معجزہ بھی ہوگا تو دیندار کے لیے ہوگا نا، بے دین کے لیے تو معجزہ نہیں ہوگا. تو وہاں حرم حضرت معصومہ میں، حضرت امام، حضرت عباس میں، حرم حضرت امام حسین میں، امیر المومنین کے حرم میں، ان سارے حرموں پہ، دروازوں پر جو خادمین کھڑے ہیں وہ بے حجاب عورتوں کو روکتے ہیں، چادریں دیتے ہیں انہیں. وہاں ہماری عورت یہ نہیں بولتی کہ صاحب کیوں روک رہے ہو، مولا کا معاملہ ہے اور میرا معاملہ ہے. یہاں والی ہماری عورتیں جب حرم مجاری ہوتی ہیں، یعنی درگاہوں پر اور مداروں پر، یا مثال امام بارگاہوں میں اور رضا خانوں میں جا رہی ہوتی ہیں، تو ہمارے یہاں کی عورتوں کا حجاب مکمل نہیں ہوتا. ماشاء اللہ آپ کی عورتوں کا ہے، مبارک ہو، لیکن میں بات کر رہا ہوں عمومی بات. ہمارے معاملات خراب ہیں، ٹوکنے کی ضرورت ہے. تو جہاں لڑکے کا، مرد کا قصور ہے، وہاں برابر کا قصور اس عورت کا بھی ہے. اس نے اس انداز سے کیوں اپنے، میں نہیں جانا چاہتا اس طرف، بعض تلخ باتیں شروع ہو جائیں گی اور میرا اور آپ کا جو ہے وہ مزاج بھی تلخ ہو جائے گا کہ عزاداری اور امام حسین کے نام پر بہت ساری چیزیں وہ نہیں ہیں جیسے امام حسین چاہتے ہوں. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کی بہتری کی ضرورت ہے. بہرحال تم ان چیزوں کو نہیں دیکھنا جو چیز حرام ہو. اور صرف یہی نہیں، یہ تو ایک مثال ہے. مثلا کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہو اور ہم اس کے گھر کے اندر جھانک رہے ہوں، یہ حرام ہے دیکھنا. کسی کے ڈرائنگ روم میں ہم بیٹھے ہوئے مہمان کے طور پر، وہ بیچارہ اٹھ کے گیا ہے باہر کسی دکان سے کوئی دودھ لینے کے لیے، چائے پلانے کے لیے ہمیں دودھ لینے گیا ہے، گھر میں کوئی نہیں، اب ہم گٹھے فریج دیکھنا شروع ہو گئے مثال کے طور پر، اس کے دوسرے کمروں کو دیکھنا شروع ہو گئے، حرام ہے. صرف وہی نہیں کہ نامحرم کو دیکھ لیا، ہر وہ چیز جو ہماری حد سے ہٹ کر ہے اور ہماری حد، ہم اپنی حد سے نکل جائیں گے جس چیز میں، وہ چیز دیکھنا حرام ہے. جس میں اجازت نہیں ہے اس چیز کو دیکھنا، بعض عضو بدن بعض کے دیکھنا اور اس طرح کے بہت سارے معاملات. حاجی حضرات ذرا زیادہ احرام کی حالت میں پریشان ہوتے ہیں اس موقع پر، اور ایک بکرا پڑ جاتا ہے ان کے اوپر اگر کوئی چیز دیکھ لیں. لہذا ہر چیز دیکھنے کی نہیں ہے، حرام جو چیزیں ہیں معصوم فرما رہے ہیں ان سے اپنی آنکھوں کو موڑ لینا، دوسری طرف رکھ دینا اپنی آنکھوں کو، یہ ایک مومن کی اور متقی کی علامت ہے. دوسرا فرما رہے ہیں کہ وقفو اسماءہم علی العلم النافع لہم، جس پہ میں تھوڑا سا رکنا چاہوں گا، اور وہ ہے حضرت فرماتے ہیں ان کے کان علم نافع پہ جا کے روکتے ہیں، یہ ہر بات بھی نہیں سنتے، یہ ہر بات بھی اور ہر علم بھی نہیں لیتے، یہ وہ علم لیتے ہیں جو علم نافع ہو. لہذا آپ ذرا غور کیجئے کہ علم نافع کسے کہا جاتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں، ایک معمولاً ہم مفاتیح الجنان میں بھی یہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بکا من نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. یا اللہ مجھے محفوظ کر ایسے نفس سے، مجھے بچا ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہیں ہوتا، اور اے اللہ مجھے محفوظ رکھ ایسے علم سے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ علم ایسا بھی ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. علم دو طرح کے پھر علم ہوئے, علم نافع اور علم غیر نافع. ایک ایسا علم جو فائدہ پہنچاتا ہے اور ایک ایسا علم جو نقصان پہنچاتا ہے. علم دو طرح کے ہوئے. لہذا سب سے پہلے تو یہ کیسے طے کریں کہ وہ کون سا علم ہے جو علم نافع ہے اور وہ کون سا علم ہے جو علم غیر نافع ہے یا مضر ہے, ضار ہے, مضر ہے, نقصان دہ ہے. تو وہ علم جو انسان کی ہدف کو اور مقصد کو معین کرنے کے بعد حاصل کیا جائے وہ علم علم نافع ہے. میں اور اس کو واضح کروں گا. پہلے تو ہر وہ علم علم نافع ہے جو انسان کی ضروریات زندگی کی تشفی کرتا ہو, جو انسان کی ضرورتیں اللہ نے قرار دی ہیں, جو انسان کی ضرورتیں رب نے قرار دی ہیں, جو فطرت کا حصہ ہے ضرورتیں, جو ضرورتیں اس کی فطرت کا حصہ ہے, ان تمام ضرورتوں کو جو علم پورا کرتا ہو, ان کا جواب دیتا ہو, ان کا حل پیش کرتا ہو, وہ علم علم نافع ہے. لہذا میڈیکل کا علم, لہذا انجینئرنگ کا علم, لہذا مختلف مشینوں کا علم مثلا, اور بہت سارے علوم, علم دین, یہ سب علم نافع قرار پائیں گے. جو فطرت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے علم حاصل کیا جائے وہ علم نافع ہے. اور ہمیں ہر شعبہ علم کے اندر, ہر موضوع علم کے اندر آدمی کی ضرورت ہے. ہمیں سارے مولوی نہیں چاہیے, ہمیں سارے ڈاکٹر بھی نہیں چاہیے, ہمیں سارے انجینئر بھی نہیں چاہیے. تعریف ہے علماء نے علم فقہ کے اندر لکھا ہے کہ ہر وہ علم جو ہماری فطری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مفید ہو اور ضروری ہو, اسے سیکھنا واجب کفائی ہے. یعنی طبیب بننا ہم سب پر واجب ہے, مگر اگر ہم میں سے 10 نے, جتنی ضرورت ہے معاشرے کی, جتنی ضرورت ہے معاشرے کی, اگر ہم میں سے 10 نے طبیب بن گئے اور ڈاکٹر بن گئے, تو پر اگر ہم 200 بیٹھے تو پھر مثلا 190 سے وہ علم ساقط ہو گیا. عالم دین بننا ہم سب پر واجب ہے. لہذا اگر کسی نے تخصص اور ماہر مہارت حاصل کرنے میں چند لوگ چلے گئے اور چند لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ جو پڑھ کے آئیں گے ہم ان سے سیکھ لیں گے, تو وہ کافی ہے. ان کی اتباع کر لیں گے, ان کی فرما برداری کر لیں گے, ان کی بات کو مان لیں گے. تو ہر وہ علم جو انسان کی فطری ضروریات کو پورا کرے وہ چیز ہمیں سیکھنی ہے. عزیزہ نگرامی, خطرناک چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا, اور آپ کی توجہ ہے مگر میں اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. یہ ہمیشہ استعمار اور مسلمان دشمن طاقتوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ اس نے ٹیکنالوجی کو بھی ایجاد کیا ہے اور ٹیکنیشین کو بھی اس کا مخصوص کر کے ہمیں محتاج بنایا ہے. اس نے علم پہلے یہ معین کیا کہ آج آپ کی ضرورت کا علم یہ ہے, آپ کو یہ پڑھنا چاہیے. آج جدید علوم کے اندر ضرورتیں ہماری, کمپیوٹر کا علم ہے, فضائی اور خلائی علوم ہے, مثال جہازوں سے متعلق علوم ہے, اور بہت ساری جو ہمارے نئے معاملات سامنے آ رہے ہیں ان کے اندر وہ ساری چیزوں کا سیکھنا ہم پر ضروری ہے. مگر ان کو سیکھنے کے بعد انہوں نے مخصوص لوگوں کو اس کا ماہر بنایا ہے تاکہ پورا معاشرہ ان کا محتاج رہے, اور پھر اس کی بنیاد پر وہ معاشرے میں سیاست کرتے ہیں. مکہ اور مدینہ وہ سرب فلک عمارتیں کہ جس میں 80% حاجی ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں 20ویں منزل پہ اور 25ویں منزل کے اوپر, وہ ساری ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھوں میں وہ عمارتیں, اور زیادہ تر غیر مسلموں کے ہاتھ میں. اگر وہ اس کی صرف لفٹ کے پرزوں کو وہ بہانہ کر کے کم کر دیں یا خراب کر دیں یا ان کو مفلوج کر دیں, تو آپ کا حج متاثر ہو سکتا ہے. اتنا محتاج ہے آج کا مسلمان, آپ کا حج اور عمرہ خراب ہو سکتا ہے. وہ سارے علوم جو ہم نے سمجھے کہ نہیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک انگریز سیکھے ہوا ہے وہ کافی ہے, وہی آ کر ہمیں ہمارے مسئلوں کو حل کر دے گا, یہ ایک سیاست ہے. اس میں خود ایک سیاست ہے, محتاجی کی سیاست. ممالک کو محتاج رکھا جائے, معاشروں کو محتاج رکھا جائے, یا حتیٰ ایک پرزا بنانے کے بھی محتاج ہو جائیں. لہذا ہر وہ ملک جو خود کفائی کی طرف بڑھتا ہے, ہر وہ ملک جو اپنے آپ کو مستقل کرنے کے لیے سوچتا ہے, اس پر پھر پابندیاں لگائی جاتی ہیں, پھر اس کے لیے مشکلات ایجاد کی جاتی ہیں. اس لیے کہ یہ مستقل ہو گیا تو ہمارا محتاج نہیں رہے گا, ہمارا محتاج نہیں رہے گا تو ہماری سیاست کہاں چلے گی پھر. لہذا علوم میں اور ٹیکنالوجی میں اور مختلف مہارتوں کے اندر ہر مسلمان کو اور مسلمان ممالک کو اور مسلمان طاقتوں کو اور حکمرانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. علم نافع ہر وہ علم ہے کہ جس کی معاشرے کو ضرورت ہے اور اس کا ہدف طے ہو. اب نافع اور غیر نافع میں ہم فرق کیسے ڈالیں؟ نافع اور غیر نافع کے اندر فرق یہ رہے گا جس کو ایک مثال کے ذریعے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ نبی مکرم ایک جگہ سے گزر رہے تھے, ایک رش لگا ہوا تھا. سرکار نے پوچھا کون ہے, کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے؟ تو وہاں نزدیک کھڑے ہوئے ایک شخص نے کہا, یا رسول اللہ ہذا علامہ, یہاں علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں یہ لفظ جو ہے وہ آج کا نہیں ہے, پرانا ہے. کہنے لگا, یا رسول اللہ یہاں علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت نے فرمایا, ما ہذا علامہ, علامہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت فرمایا, علامہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے, انہیں انساب عرب کا علم ہے, عرب کے نسبوں کا علم ہے, شجروں کا علم ہے, انہیں عرب کے تاریخی واقعات کا علم ہے, انہیں اشعار عرب حفظ ہیں, پورے پورے دیوان انہیں حفظ ہیں. تو حضرت نے فرمایا, ذاک علم لا یضرہ من جہلا ولا ینفع من عملا علما. یہ جو علم تم بتا رہے ہو, جس کو تم علامہ بول رہے ہو, یہ علم وہ علم ہے کہ یہ جو اس سے جاہل ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. یہ ایسا علم ہے جو اس کو نہیں رکھتا, جو اس کو نہیں جانتا اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا, اور جو اسے جانتا ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ تو علم نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا کہ یہ انما العلم ثلاثۃ, حضرت فرماتے ہیں علم تین طرح کے علم ہے. آیت محکمہ عقائد کا علم, و فریضۃ عادلہ فروعات دین اور عبادتوں کا علم, اور سنت قائمہ اور اخلاقیات کا علم. علم تین تقسیموں میں تقسیم ہوتا ہے, علم تین حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. ایک عقائد کا علم, ایک فروعات اور اعمال کا علم, اور ایک اخلاقیات کا علم. پھر فرمانے لگے, وما خلاہن فہو فضل, ان کے علاوہ جو علم ہوگا وہ فضل ہوگا, علم نہیں ہوگا. اچھا ہے معلومات رہے, ہو گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, نہیں ہوا تو کوئی نقصان نہیں ہے. اصل تو یہ علم ہے کہ جو ان تین حصوں میں نبی نے تقسیم کیا. لہذا علم نافع کو ہم کیسے طے کریں کہ علم نافع کیا ہے؟ ممکن ہے ایک ڈاکٹر کا علم, میڈیکل کا علم علم نافع ہو, اور ممکن ایک مولوی کا علم دین علم نافع نہ ہو. توجہ چاہوں گا. ممکن ہے ایک عالم دین کا فقہ پڑھنا, ممکن ہے ایک عالم دین کا شرعی مسائل پڑھنا علم نافع نہ ہو, اور ممکن ہے ایک ڈاکٹر کا علم پڑھنا علم نافع ہو. وہ علم کون سا ہے جو علم نافع ہے؟ یہ کتابوں کا رٹنا, یہ اصطلاحوں کا یاد کرنا, یہ جملوں کا رٹنا, یہ علم نہیں ہے. وہ علم علم ہے کہ جو ہدف کو پہلے سامنے رکھتا ہو پھر علم حاصل کیا جاتا ہو. ہدف پہلے طے ہونا چاہیے کیوں علم حاصل کیا جا رہا ہے. میڈیکل کی دنیا میں, طب کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے, اور وہ نام ہے جناب رازی کا, محمد ابن زکریا رازی. کیا کہلاتے ہیں وہ؟ طب کے بابا کہلاتے ہیں نا وہ, محمد ابن زکریا رازی. یہ جو میڈیسن کے حوالے سے وہ بانی ہیں دوائیوں کے, سمجھیں جی جی. زکریا, محمد ابن زکریا رازی کے نام پر یونیورسٹیاں ہیں, میڈیکل یونیورسٹیاں ہیں, میڈیکل کالجز ہیں مختلف ممالک کے اندر, اسلامی ممالک کے اندر. وہ ہر ایک کو اپنا شاگرد نہیں بناتے تھے, وہ اپنے آپ اپنا ہر ایک کو شاگرد نہیں بناتے تھے. جسے وہ شاگرد بناتے تھے اسے کہتے تھے, میری تین شرائط ہیں, ان تین شرطوں پر پورے اترو گے تو میں اپنا شاگرد بناؤں گا. سب سے پہلی شرط تو میری یہ ہے کہ تمہیں علم حاصل کرنا ہے مگر تمہارا ہدف مال نہیں ہونا چاہیے, مگر اس حد تک مال تمہارے ذہن میں رہے جتنی تمہاری ذمہ دار تمہاری زندگی اور معیشت کو پورا کر سکے. ہدف مال نہیں ہونا چاہیے. دوسرا شرط میری یہ ہے کہ تمہارے علم سیکھنے سے تمہارا ہدف مقام اور منصب پر پہنچنا نہیں ہونا چاہیے, تب میں تمہیں اپنا شاگرد بناؤں گا. اور تیسرا یہ کہ تم علم سیکھنے کے بعد گناہ نہیں کرو گے اسی علم کے ذریعے, اسی علم کو گناہ کے لیے استعمال نہیں کرو گے. اور چوتھا یہ کہ تم تقلید نہیں کرو گے, تحقیق کرو گے. اب یہاں تقلید سے مراد وہ شرعی تقلید نہیں ہے, تقلید سے مراد, اسے بہتر کیجئے, تقلید سے مراد یعنی تم خود محنت کرو گے, خود مجتہد بنو گے, خود جو ہے وہ تم اس قابل ہوگے کہ تم اپنے علم کا اظہار کر سکو, یعنی مجتہد بنو گے, مقلد نہیں رہو گے, اس حد تک علم کو لے کر جاؤ گے. ہمارے ساتھ حج پر ایک صاحب تھے, پاکستان کے ایک بڑی پوسٹ کے اوپر وہ فائز تھے, اب بھی شاید وہ اعزازی طور پر کسی منصب پر فائز ہیں. دو سال انہوں نے ہمارے ساتھ حج کیا. ایسے ہی ایک مذاکرہ ہم نے حاجیوں کے درمیان رکھا, ایک موضوع قرار دیا کہ بھائی علم دین کی اہمیت, علم طب کی اہمیت, اور اس طرح سے کچھ مذاکرات رکھے وہاں حج پر جو درمیان میں وقت ہوتا ہے ہوٹل کے اندر. تو انہوں نے ایک واقعہ سنا رہے, کہنے لگے کہ وہ ایک ملک گئے, ایک ملک جس ملک کے اندر 92% تعلیم کی شرح ہے, 92% جہاں تعلیم کی شرح ہے, اس ملک کا انہوں نے نام لیا. کہنے لگے کہ میں اپنے ہم منصب کے ساتھ سفر کر رہا تھا اس ملک کے ایک شہر کے اندر, تو ایسے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کے یہاں تعلیم کی شرح کیا ہے؟ تو کہنے لگے ہمارے تعلیم کی شرح جو ہے وہ 92% ہے. تو کہنے لگے میں گھبرانے لگا کہ مجھ سے نہ پوچھ لیں یہ کہ پاکستان کا کیا حال ہے. تو میں موضوع بدلنا چاہ رہا تھا تو اتنی دیر میں گاڑی آ کر ایک سگنل پر رک گئی. تو وہاں سروس روڈ کے اوپر ایک مہتر جھاڑو دینے والا, صفائی کرنے والا صفائی کر رہا تھا. انہوں نے اسے آواز دی, وہ نزدیک آیا تو اسے پوچھا کہ بھائی تم نے پڑھا کتنا ہے؟ تو ہمارے پاکستان کی تعلیم کے مطابق وہ ایم اے تھا. تو مجھ سے کہنے لگے کہ یہ ہمارے ہاں جھاڑو دینے والا ایم اے ہے. تو کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم ایم اے فلاں موضوع میں, ایم اے فلاں مثلا موضوع میں تم ایم اے ہو اور تم جھاڑو دے رہے ہو, تو کہنے لگے کیا ربط ہے اس بات سے جھاڑو دینے سے, تعلیم سے جھاڑو دینے کا کیا ربط ہے؟ یعنی جہاں ہمارے یہاں ربط دکھائی دیتا ہے اس کے نزدیک وہ الٹا سوال تھا. کہنے لگے کیا ربط ہے؟ ہم نے علم اس لیے تو حاصل نہیں کیا کہ کرسی پر جا کے بیٹھے, ہم نے شعور بڑھانے کے لیے علم حاصل کیا ہے. جس معاشرے کے جھاڑو دینے والوں کا شعور اچھا ہو وہاں یقیناً پھر فساد کم ہوگا, بدمنی کم ہوگی, چوریاں کم ہوگی, ڈکیتیاں کم ہوں گی, قتل کم ہوں گے, سکون ہوگا, چین ہوگا, امن و امان ہوگا, معیشت برابر کی تقسیم ہوگی, لوگوں کے حقوق ان کو مل رہے ہوں گے. لہذا طے کیا جائے, ہدف طے کیا جائے. ہمارا آج کا جوان پڑھ اس لیے رہا ہے کہ اسے نوکری اچھی ملے. بعض تو الجھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں مولانا اب ہم کیا پڑھیں, کیوں پڑھیں, جو پڑھ لکھ گئے انہوں نے کیا کر لیا؟ تو بھائی کیا کرنے کے لیے کیا تھا پڑھا تھا انہوں نے؟ کہہ لیں انہوں نے اس لیے پڑھا تھا تاکہ انہیں مثلا وہ مینیجر لگ جائیں بینک کے, مثلا اس لیے پڑھا تھا وہ ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر لگ جائیں, مثال فلاں چیز سیکرٹری بن جائیں, فلاں ہو جائیں. ارے بھائی تمہارا ہدف ہی پہلے سے خراب تھا, تمہارا مقصد ہی پہلے سے خراب تھا. تم اگر یہ سوچ کر پڑھ رہے تھے کہ تمہیں کوئی کرسی مل جائے, کوئی سیٹ مل جائے, تمہاری نیت اچھی نہیں تھی. تمہیں اپنے شعور بڑھانے کے لیے, اپنی انسانیت بڑھانے کے لیے, اپنا معیار بڑھانے کے لیے تمہیں علم حاصل کرنا تھا. پھر خود بخود یہ چیزیں تو, اور اللہ نے رزق دینے کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے, تم خود سودے بازیاں کر رہے ہیں, اپنے طور پہ سودے بازیاں کر رہے ہو کہ اتنا پڑھ لوں گا تو اتنی تنخواہ ہو جائے گی, اتنا پڑھ لوں گا تو اتنی تنخواہ ہو جائے گی. اللہ نے جو نظام دیا ہے, قرار دیا, اس نے کہا علم حاصل کرو, بہتر سے بہتر علم حاصل کرو, چین بھی جانا پڑے تو کرو حاصل, تمہیں اپنا کچھ سامان بیچنا بھی پڑے تو علم حاصل کرو. لیکن ہدف پہلے طے ہونا چاہیے. بس جو ہدف للہیت کے ساتھ ہو, اللہ کے تصور کے ساتھ ہو, اللہ کی اطاعت کے تصور کے ساتھ ہو, بندگان الہی کی خدمت کے تصور کے ساتھ ہو, اس تصور, اس ہدف کو پیش نظر رکھ کر اگر علم حاصل کیا جائے گا تو یہ علم نافع کہلائے گا. ایک صلوات اور پڑھیں. اللہم صل علی محمد. اور جہاں اس سے ہٹ کر ہدف ہوگا, دنیا ہدف ہو, کسی کو قتل کرنا ہدف ہو, زیادہ اچھا پڑھ لوں تاکہ اچھا بدلہ لے سکوں, زیادہ اچھے مہارت حاصل کر لوں تاکہ میں اچھا انتقام لے سکوں, جہاں ہدف ہی شیطنت ہے, جہاں ہدف ہی جو ہے وہ مادی ہے اور غیر الہی ہے, اس کے بارے میں مولا علی ارشاد فرماتے ہیں رب جہل انفع من علم, کتنی ہی جہالتیں ہیں جو علم سے بہتر ہیں, کتنی ہی جہالتیں ہیں جو علم سے بہتر ہیں. فرماتے ہیں رب جاہل نجاتہ جہلہ, کتنے ہی جاہل ہیں جن کو ان کی جہالت نجات دے گی. یہ وہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ بھائی ایسے علم کا کیا فائدہ, جاہل رہنا پھر اس سے بہتر ہے, کم سے کم پکڑائی تو نہیں ہوگی, کم سے کم اللہ معاف تو کر دے گا کہ اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تم تو بہت کچھ جاننے کے بعد وہ کام کرنے جا رہے ہو کہ جو انسانیت کے خلاف ہے, اور اللہ اور للہیت کے خلاف ہے. لہذا امیر المومنین حضرت کمیل دعائے کمیل کے جو کمیل ابن زیاد کہتے ہیں ایک دن امیر المومنین رات کی تاریکی تھی, کچھ رات ہو چکی تھی, رات چڑھ چکی تھی, اندھیرا چھا چکا تھا, میں حضرت کے قریب ان کے گھر کے گھر جہاں ان کے بیٹھنے کی جگہ تھی حضرت کے مہمان خانے میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے حضرت سے سوال پر سوال کرنا شروع کیے. کمیل ابن زیاد کہتے ہیں کہ مولا نے دو تین سوال سننے کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کے چلے گھر سے باہر اور صحرا میں آ گئے, بیابان میں اندھیرے میں صحرا میں آ گئے. اور وہاں آنے کے بعد فرمانے لگے, کمیل کہتا ہے ایک عمیق سانس, ایک نفس لیا مولا نے, ایک عمیق سانس لیا اور مجھ سے فرمانے لگے کہ اے کمیل یہ قلب علم کا ظرف ہے, یہ قلب, یہ والا قلب نہیں ہے جو یہ برما جو ہمارا خون پھینک رہا ہے اور لے رہا ہے, یہ نہیں قلب. قلب کی تعریف کسی اور موقع پر ہوگی. قلب اور چیز ہے اور فواد اور چیز ہے, اور یہ جو قرآن مجید میں اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں عقل اور چیز ہے, یہ سب ایک چیزیں نہیں ہیں, یہ ان کے مفاہیم علیحدہ ہیں. فرماتے ہیں قلب جو ہے وہ ہمارے علم کا ظرف ہے. اے کمیل لوگ تین طرح کے ہیں, ایک عالم ربانی, ایک متعلم اور ایک حمج. یہ تین اصطلاحیں حضرت نے استعمال کی ہیں. الناس و ثلاثہ, لوگ تین طرح کے ہیں, عالم ربانی و متعلم و حمج. یا عالم ربانی ہے کہ جو اللہ کے خاطر عالم ہوا ہے اور اللہ نے اس کو علم کو نور بنا دیا ہے. ایک ڈاکٹر کا علم بھی نور ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پڑھنے والوں کا علم جو ہے وہ علم نور ہو, بلکہ ممکن ہے کہ قرآن اور حدیث کے حافظوں کا علم نور نہ ہو بلکہ حجاب بن جائے, رکاوٹ بن جائے ان کی انسانیت میں, آپ دیکھ نہیں رہے. وہی قرآن اور حدیث پڑھنے والے قتل کروا رہے ہیں نا معاشرے میں, کتنی بڑی تعداد میں فساد پھیلوا رہے ہیں نا معاشرے کے اندر. بھائی قرآن اور حدیث پڑھ کر بھی تم معاشرے کو مروا رہے ہو, مار رہے ہو, اور سبق یہ دے رہے ہو کہ مار دیا جائے لوگوں کو. اور ممکن ایک ڈاکٹر ہو کہ جس نے قرآن و حدیث نہیں پڑھی مگر اس کا علم جو ہے وہ عالم ربانی کہلائے, وہ ممکن ہے. یہ جو حدیث, ایک بہت معروف حدیث ہے کہ العلم و علمان, علم دو طرح کے علم ہیں, علم الادیان و علم الابدان, ایک ادیان کا علم اور ایک بدنوں کا علم. یہ جو میڈیکل کا عالم ہے یعنی ڈاکٹر, اور یہ جو دین کا عالم ہے یعنی علامہ صاحب اور مولانا صاحب, ممکن ہے کوئی عالم دین ہو مگر وہ عالم بدن ہو, اور ممکن ہے کوئی عالم بدن ہو اور وہ عالم دین ہو. کیسے؟ ایک عالم دین ہے جس کا علم اور اس کی معلومات اس کے بدن سے زیادہ اندر گئی نہیں ہے, وہ دل تک روح تک اتری نہیں ہے, لہذا وہ عالم دین دکھائی دے رہا ہے مگر عالم بدن ہے, بھائی اس نے اپنا بدن ٹھیک کر لیا زیادہ زیادہ. لیکن ممکن ایک ڈاکٹر ہو جو عالم بدن دکھائی دے رہا ہے مگر عالم دین ہو سکتا ہے وہ, اس لیے کہ اس کا علم اس کی روح کا حصہ بن چکا ہے. ایک عالم دین مسئلہ بتاتے ہوئے چڑھتا ہے, ایک عالم دین مسئلہ بتاتے ہوئے لڑتا ہے اور مسائل پوچھنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتا اور ٹائم نہیں دیتا معاشرے کو اور عوام کو اور لوگوں کو, اور ان کے علمی اور دینی مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو یہ عالم دین نہیں ہے. اور ایک ڈاکٹر جو رات کے 3 بجے آپ دروازہ جا کر بجائیں اور کہیں کہ فلاں پڑاؤس میں بیمار ہے اس کو دیکھ لیجئے, اور وہ اپنا گرم بستر چھوڑ کر, وہ اپنا اے سی کا روم چھوڑ کر مثال کے طور پر پڑوسی میں آ کر, پڑوس کے یہاں آ کر اس کا علاج کرتا ہے, اس کو دوائی دیتا ہے, تو یہ عالم دین ہے, اس لیے کہ اس کا علم اس کی روح کا حصہ ہو چکا ہے. اللہ صلی علی محمد و علی محمد. تو حضرت فرماتے ہیں یہ عالم ربانی ہے انسان, یعنی ممکن ہے ایک ڈاکٹر عالم ربانی ہو, ممکن ہے ایک انجینئر عالم ربانی ہو. جی بڑے آرکیٹیکٹ ہیں, بڑے انجینئر ہیں, مدرسے کا نقشہ بنوانے گئے کہ ان کو ان کی کھال زیادہ اتارو, ان کے پاس خمس اور زکات ہوتا ہے, ان سے زیادہ پیسے لو بھائی. بھائی تمہیں بھی تو کہیں جواب دینا ہے, اللہ کیا نہیں دینا. تو یہ عالم ربانی ممکن ہے نہ ہو, ممکن ہے عالم ربانی ہو ایک انجینئر. اور دوسرا فرماتے ہیں مولا متعلم, دوسرا وہ ہے کہ جو متعلم ہے یعنی سیکھنے کی کیفیت میں مسلسل اپنا علم بڑھاتا ہے, کسی بھی مرحلے علم کے اوپر قانع نہیں ہوتا, کسی مرحلے علم کے اوپر خاموش نہیں ہوتا, شاید آج پنکھا اوپر کا اس لیے نہیں چلایا کہ میں مختصر کر دوں مجلس. ایک صلوات بھیج دے ذرا محمد والے. اللہم صل علی محمد. ایک اور صلوات. اللہم صل علی محمد والے محمد. ایک وہ کہ جو مسلسل سیکھنے کی کیفیت میں اپنا علم بڑھاتا ہے, کسی بھی مرحلے کے اوپر قانے اور خاشے نہیں ہوتا, قانے اور کافی نہیں سمجھتا بلکہ کہتا ہے مجھے اور چاہیے, اور اللہ کو اچھا لگتا ہے. یہ اللہ نے نبی کو سب کچھ دیا ہے, تصور سے بالا ہماری عقل میں نہیں آ سکتا جو نبی کے پاس اللہ کی دیوی چیزیں ہیں, اللہ کے مواہب اور عطایا ہیں اور نعمتیں ہیں. علم اتنا دیا ہے کہ ہماری سوچ نہیں جا سکتی اس طرف جتنا علم جب نبی کے مثال کے طور پر گیارہویں نواسے کے پاس اتنا علم ہے. امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج اللہ کہ روایت کہتی ہے جب حضرت تشریف لائیں گے تو آپ حضرت حضرت پورے مجمع کے اوپر اپنا دست مبارک کو ایسے فضا میں لہرائیں گے تو لوگوں کی عقلیں سو برابر ہو جائیں گی, یعنی جو سمجھتے تھے اس سے سو برابر سمجھنے لگیں گے, ان کی عقل اتنی سمجھدار ہو جائے گی وہ اشاروں میں پوری پوری تفصیل سمجھنے لگیں گے. تو یہ جو علم دے رہے ہیں مولا تو ان کے نانا کا علم کتنا ہوگا, لیکن پھر بھی پروردگار عالم کہہ رہا ہے مجھے اچھا لگتا ہے, قل رب زدنی علما, اے میرے حبیب بار بار کہتے رہو مجھے کوئی مجھ سے کوئی اور چیز تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں, میں نے سب کچھ دے دیا, مگر مجھے اچھا لگتا ہے بار بار کہو یا اللہ میرا علم بڑھا دے, یا اللہ میرا علم بڑھا دے. یہ واحد چیز ہے جو پیغمبر کو اتنی دینے کے بعد بھی اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ پیغمبر اگر مانگے اپنے اللہ سے تو علم مانگتے رہے اس سے. لہذا دوسری قسم وہ ہے کہ جو مسلسل اپنا علم بڑھاتا ہے. بہت مشکل ہو جاتی ہے عمر اور سن بڑھ جانے کے بعد کچھ سیکھنا, یہ مجلسوں کی نعمت ہے. یہی بزرگ ممکن ہے ہماری مجلس میں اس وقت بھی دو تین چار ایسے ہوں جنہیں اگر آپ گلی میں گھر میں ڈرائنگ روم میں کسی بیٹھک میں کسی اور جگہ ملاقات میں کچھ اگر بتائیں گے نا تو فوراً تماچا سا جواب ہوگا, تم کون ہو جو ہمیں بتا رہے ہو, ہماری 90 سال کی عمر ہو گئی ہے, ہماری 70 سال کی عمر ہو گئی, تم ہم سے زیادہ جانتے ہو. لیکن وہ اسی مجلس میں بیٹھ کے خاموشی سے سنتا رہتا ہے, یہ امام حسین کا صدقہ ہے. وہ آتا ہے اس مجلس میں سننے کے لیے, وہ لینے کے لیے آتا ہے اس مجلس میں. لہذا ان مجلسوں کی نعمت, اس مجلس کو جو نعمت سمجھا جائے اور اس کو اس دید سے دیکھا جائے تو تعلیم کے حوالے سے اس کی ایک اس کا ایک پہلو ہے. تو یہ بہترین نظام تعلیم ہے جو ہمارے یہاں کی مجالس کا نظام ہے, اس سے بہتر یونیورسٹی نہیں ہو سکتی, اس سے بہتر تعلیمی ادارہ نہیں ہو سکتا, جہاں آنے والا مختلف شعبوں سے بھی تعلق رکھتا ہے, مختلف سنوں سے بھی تعلق رکھتا ہے, مختلف عمروں سے متعلق ہے, لیکن وہ آتا ہے سیکھنے کے لیے آتا ہے, کچھ معرفت کی بات مل جائے, کچھ قرآن کی تفسیر مل جائے, کچھ اہل بیت کا کردار مل جائے, یہ روح کو تسکین پہنچانے کے لیے آتا ہے. اس کی روح مسترب ہوتی ہے, اہل بیت کے تذکرے سے اسے سکون مل جاتا ہے, قرآن کے ذکر سے اسے سکون مل جاتا ہے. تیسرا حضرت فرماتے ہیں, تیسرا شخص وہ ہے حمج. فرماتے ہیں مکھی اور مچھر کی طرح کہ یہاں سے ہوا کا جھونکا آیا تو وہاں اڑتے ہوئے چلے گئے, وہاں سے جھونکا آیا تو یہاں آ کر چلے آئے, جہاں جگہ مل گئی بیٹھ گئے, جہاں پکار لگی پکار لیا گیا چلے گئے, جہاں بلا لیا گیا وہاں دعوت پر چلے گئے, جس نے چاہا استعمال کر لیا, جس نے چاہا بھگا دیا, جس نے چاہا بلا لیا, جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جن کا کوئی وقار نہیں ہے, جنہوں نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں مکھی مچھر نہیں بنایا ہے بلکہ انسان اللہ نے بنایا ہے. تیسری قسم انسانوں کی مولا کے نزدیک نہج البلاغہ میں حضرت فرما رہے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو مکھی مچھروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں, اور ان کا وہ وقار اور وہ مقام جو پروردگار عالم دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کا مقام اور وقار ان کا نہیں ہے. میں نے بہت ساری باتیں کر دی آپ کی خدمت میں, لہذا آج مولا کی اس خطبے کے اس حصے کا پیغام یہ ہے کہ یہ لوگ ہر بات کو سنتے نہیں ہیں اور ہر چیز کو دیکھتے نہیں ہیں, یہ علم نافع کو سنتے ہیں اور یہ اس جگہ کو دیکھتے ہیں کہ جو جگہ دیکھنے کے لیے جائز ہو اور حلال ہو. کوئی سوال ہو تو فرمائیں گے. جی حضور. جی جی عقل کے تابع ہوتے ہیں, ہوا سے خمسہ پانچ ہیں. اچھا سوال فرما رہے ہیں کہ زبان کو سزا زیادہ ملے گی، زبان سے زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو زبان کا کیا قصور ہے؟ اصل تو عقل کو سزا ملنی چاہیے. دیکھیے، عقل ایک مجرد اور غیر محسوس اور غیر مجسم چیز کا نام ہے. عقل ایک توانائی ہے، ایک طاقت ہے، ایک انرجی ہے، ایک صلاحیت ہے. اول ما خلق اللہ العقل، یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے عقل، لیکن اس مرکز کو جسے ہم نے عقل کہا ہے، جسے سب سے پہلے اللہ نے بنایا ہے. ایک جگہ کہا اول ما خلق اللہ نوری، نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا ہے، وہی نبی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے عقل کو بنایا ہے. تو یہ دونوں تضاد نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں. وہ پوری کائنات کے لیے جو عقل اور مرکز ہے وہ نبی کی ذات ہے، اور جو پوری کائنات کے لیے نور اول ہے وہ بھی نبی کی ذات ہے. ہمارے اس بدن کے اندر ہمارا مرکز ہے جو عقل ہے، اور یہ حواس خمسہ عقل تک پیغام پہنچاتے ہیں، اور عقل پھر حکم صادر کرتی ہے، اور پھر اس کے مطابق کام آگے بڑھتا ہے. مثلا نابینا آدمی اگر کسی جلتی ہوئی ہنڈیا کو پکڑ لے، یا کسی ایسی جگہ کو جہاں کرنٹ گزر رہا ہے اس کو ہاتھ لگ جائے اس کا، تو یہاں ہاتھ لگنا ہوتا ہے، فوراً پیغام جاتا ہے عقل کو کہ یہاں پر گرم چیز ہے یا کرنٹ ہے، فوراً وہاں سے پیغام آتا ہے ہاتھ اٹھا لو، یہ فوراً ہاتھ اٹھا لیتا ہے. اتنی تیزی سے حکم رد و بدل ہوتا ہے، تیزی سے پیغام جاتا ہے، تیزی سے حکم آتا ہے، اور اس حکم کے مطابق یہ. لہذا سزا اسے کیسے ملے جو مادہ نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ، وہ مادہ نہیں ہے، اور سزا ملے گی مادہ چیزوں کو، سزا کا اثر ہونا نتیجہ نکلے. دوسری بات یہ کہ کون سی عقل ہے؟ میری عقل؟ میری عقل تو غلط فیصلہ کرتی ہے، میری عقل تو دھوکہ کھا جاتی ہے، میری عقل تو جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، توجہ چاہوں گا، میری عقل تو متاثر ہو جاتی ہے، تحت تاثیر آ جاتی ہے، متاثر ہو جاتی ہے، روب میں آ جاتی ہے میری عقل، تو میری عقل ہی تو غلط فیصلہ کرواتی ہے. یہ چوری عقل تو کروا رہی ہے نا، بہت سارے وہ بھی تو عقل رکھتے ہیں، پاگل نہیں ہے جو چوری کر رہے ہیں، وہ جو خود کچھ دھماکے کر رہے ہیں، وہ جو قتل کر رہے ہیں، وہ پاگل نہیں ہے، ان کی عقل کروا رہی ہے. کیوں پھر آپ کی عقل میں، یعنی جو ان چیزوں کو غلط کہہ رہا ہے اور اس کی عقل میں جو ان چیزوں کو جائز کہہ رہا ہے، کیا فرق ہے؟ عقل کے درجے ہیں، عقل کی کیفیات ہیں، اور ایک عقل سلیم ہے، ایک عقل حیولانی ہے، عقل بالمستفاد ہے، عقل بالملکہ ہے. پانچ چھ قسمیں بیان ہوئی ہیں عقل کی، سب عقل برابر نہیں ہے. متاثر ہو جاتی ہے، وہ متاثر ہو جاتی ہے. میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم کون سی عقل کی بات کر رہے ہیں، وہ عقل جو ہماری متاثر ہو چکی ہے، جو ہمارے معاشرے میں فساد کروا رہی ہے، جو ہم سے گناہ کروا رہی ہے، جو ہم سے جھوٹ بلوا رہی ہے، اور وہ عقل جو سالم ہے، وہ عقل جو سلیم ہے، اس پر گرد نہیں چڑھی، اس پر کسی کا حملہ نہیں ہوا، سالم ہے، وہ عقل ہمیں گناہ نہیں کرنے دیتی. یہی تو کوشش ہے، یہ ہمارا بیٹھنا، یہ ہماری مجالس، یہ ہمارے درس، یہ ہماری عبادتیں، یہ اس عقل کو پالش کرنے کے لیے، اس عقل کو صاف اور ستھرا رکھنے کے لیے کوششیں ہیں، تاکہ جیسی عقل پروردگار عالم نے سالم بنائی ہے، جو گناہوں سے روکتی ہے، جو برائے کاموں سے روکتی ہے، وہ اس عقل کو بحال کریں، اس عقل کو پلٹائیں. لہذا نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں، میرے مدعا کے اوپر مثال آ گئی میرے سامنے، امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، پروردگار عالم نے عقل کو ہادی بنا کر بھیجا تھا، لیکن معاشرے نے اس کی ہدایت کی صلاحیت کو گرا دیا. ہر زمانے میں پھر اللہ نے نبیوں اور اماموں کو بھیجا تاکہ عقل کو دوبارہ سے اس کیفیت میں پلٹائیں جس کیفیت میں اللہ نے بنایا تھا. ہوتا یہ ہے کہ ہماری عقل متاثر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم سے گناہ کرواتی ہے. نہیں، زبان کو سزا اس معنی میں تو ہم نے نہیں کہا کہ جس معنی میں، ہاں، اعضائے بدن سے جو گناہ سرزد ہوں گے تو یہ گواہی دیں گے، اصل تو تکلیف روح کو ہوگی. اگر ہمارے بدن کو تکلیف ہوگی، ہمارے ہاتھ کو، ہماری زبان کو، ہماری آنکھ کو، تو ہماری روح کو، آج بھی زندگی میں ہماری روح کو تکلیف ہوتی ہے نا، قیامت میں بھی پھر ہماری روح کو تکلیف ہوگی جب ہمارے بدن کو آگ میں جلایا جائے گا. یہ تو بے جان چیز ہے، یہ تو لکڑی ہے، یہ تو پتھر ہے، یہ ہمارا بدن ایک مرتبہ ڈھیر ہو جاتا ہے، جیسے اس سے روح نکلتی ہے، یہ بالکل ایک پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، بالکل ایک لکڑی کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے ایک کٹی ہوئی پڑی ہوئی، ایک ٹوٹی ہوئی لکڑی پڑی ہوتی ہے، ایسے ہمارا بدن ہو جاتا ہے. اصل تو ہماری روح کو تکلیف ہوتی ہے جب ہوگی، تو جو تکلیف ہے، جو زحمت ہے، وہ ہماری روح کو دینے کے لیے، یعنی جو زحمت کہیے یا عذاب کہیے، وہ روح کو پہنچانے کے لیے. آپ نے کل عرض کیا کہ ملک میں انصاف نہ ہونے کی وجہ سے عبادت بھی صحیح نہیں ہے، وضاحت کیجیے. ظاہر ہے جب آدمی اس کا پیٹ میں جانے کو روٹی نہیں ہوگی، جب اس کو اس کے آنتیں کھچ رہی ہوں گی، تو وہ کیسے اچھی عبادت کر سکے گا اللہ کی؟ دعائے کمیل میں امیر المومنین فرما رہے ہیں، قوے اللہ خدمت کا جوا رہی، یا اللہ میرے اس بدن کو مضبوط بنا تاکہ میں تیری خدمت اچھی کر سکوں. وہ اللہ کی خدمت، یہ عبادت ہی تو ہے. اگر کوئی ڈھیلا ڈھالا مفلوج اور اپاہج اور بیمار اور ہزار طرح کی بیماریوں میں مبتلا آدمی ہوگا، وہ اچھی عبادت کرے گا یا صحت مند آدمی اچھی عبادت کرے گا؟ صحت مند آدمی اچھی عبادت کرے گا. کیوں ہم حج پر نہیں لے کے جاتے؟ کہاں گئے؟ کیوں ہم حج پر نہیں لے کے جاتے ان لوگوں کو جو چل پھر نہیں پاتے؟ ہاں اللہ نے بھی انہیں معاف کر دیا. یہ جو بیچارے کمزور لاغر یا کسی طرح کی کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ حج پر نہیں جا سکتے، ان پہ حج ہی ساقط ہے. حج صحت مند آدمی کے لیے. نماز پڑھنے والے جو افراد ہیں، وہ اگر ان سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا رہی تو اللہ کہہ رہا ہے بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، سو کے پڑھ لو، اشاروں میں پڑھ لو، چھٹیاں ملتی جا رہی ہیں نا. لیکن نہیں، جو صحیح و سالم آدمی، اللہ کہتا ہے خبردار، بیٹھ کے پڑھو گے نماز باطل، لیٹ کے پڑھو گے نماز باطل. تو اگر ہماری صحت اچھی ہوگی تو ہماری عبادت بھی اچھی ہوگی. ڈھیلا ڈھالا عزادار جو آدھے جلوس میں سے واپس آ جائے، جسے چلا نہیں جا رہا، جس کے پیروں میں گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا، وہ پورا جلوس نہیں کر پا رہا، مثال کے طور پر ایرانی آن تک، تو ایسا عزادار تو نہیں چاہیے. اچھا صحت مند آدمی ہوگا تو آخر تک جائے گا ماتم کرتے ہوئے. صحت مند آدمی ہوگا تو شب قدر کے اندر ساری رات جاگے گا، ورنہ ایک گھنٹے کے بعد ہی اس کے گھٹنے جواب دے جائیں گے، گھر چلا جائے گا. تو اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی، اگر امن و امان ہوگا، لوگوں کو رزق پہنچ رہا ہوگا، لوگوں کو انصاف پہنچ رہا ہوگا، تو عبادت بھی اللہ کی اچھی ہوگی. تو ان ساری چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ وابستگی ہے. ایک خاتون درس میں آنا چاہتی ہیں مگر شوہر آنے نہیں دیتا، اور گھر کے چھوٹے بچے بھی اس وجہ سے درس میں نہیں آتے. آپ اس خاتون کے کیا، آپ اس خاتون کی کیا ذمہ داری جبکہ بچے دین سے بے بہرا ہو رہے ہیں؟ صرف درس میں آنا تو طریقہ نہیں ہے دین سمجھنے کا. سی ڈی لے لیجئے، کیسٹ لے لیجئے، جی 50,000 اور طریقے ہیں. اگر بچے چھوٹے ہیں، ظاہر ہے آپ بچوں کو لے کر آئیں گی، ممکن ہے کہ ان کا لانا آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے، ان بچوں کے لیے نقصان دہ ہو جائے، اور لوگوں کو وہ بچے سننے نہ دیں، شرارتیں کریں. مثلا اگر بچہ تمیزدار ہے، ماشاءاللہ یہ بچہ بہت تمیزدار ہے، جو روزانہ آ رہا ہے اپنے والد کے ساتھ ہے، یہ بھی چھوٹا، اگر تمیزدار ہے، سمجھدار ہے، ابا کے کہنے میں ہے، تھوڑا سا مؤدب ہو رہا ہے، تربیت اس کی ہو رہی ہے آہستہ، تھوڑی بہت تو شرارت کرتا ہے لیکن یہ کہ سمجھ جاتا ہے، تو ایسے بچوں کو اگر لا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر بچہ آپ کے کنٹرول میں، چار بچوں کو لے کے آ رہی ہیں، ایک کو سنبھالیں گی تو دوسرا، دوسرے کو سنبھالیں گی تو تیسرا، اور شوہر آپ کا روک رہا ہے، تو شاید کسی حد تک صحیح روک رہا ہو، شاید کسی حد تک وہ صحیح روک رہا ہو. لہذا اور طریقہ اپنا لیجئے جو آپ کو درس سیکھنے اور دین سمجھنے کے حوالے سے مفید ہو. جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی رحلت کی تاریخیں بھی ہیں، اور آج چہلم ہے ایک مرحوم مغفور کا، جن کے بارے میں ہم سے کہا گیا ہے، مرحوم رجب علی کرم علی نورانی مرحوم کا چہلم ہے، اور یہ بھی مناسبت ذہن میں رکھنی ہے. اور حضرت ابو طالب کی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کی تاریخیں اور ان سے مناسبت رکھنے والی تاریخیں بھی ہیں. حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ سے متعلق کچھ باتیں کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، آخری مجلس ہے کل میرے حصے کی. اور آج مرحوم مغفور کے چہلم کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ دیر اپنے ذہنوں کو امام حسین کے چہلم کی یاد میں وابستہ کریں، کہ جب بیبیاں شام سے رہائی پا کر مدینہ منورہ جانا چاہتی ہیں، یزید نے امام سجاد سے کہا ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں. حضرت فرمایا میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا جا کے. جناب زینب نے فرمایا میرے مطالبات ہیں، میں بغیر اپنے مطالبات کو منوائے ہوئے آزادی نہیں لوں گی. زینب نے بتا دیا کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے. فرمایا میرا پہلا مطالبہ یہ، ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں، ہماری چادریں واپس کی جائیں، ہمارے زیورات واپس کیے جائیں، ہمارے شہیدوں کے سروں کو ہمیں لوٹایا جائے تاکہ ہم انہیں کربلا میں جا کے دفنائیں. فرمایا میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں ایک گھر دیا جائے جہاں میں اپنے بھائی حسین کا ماتم کر سکوں، میں کربلا کے شہیدوں کا غم منا سکوں. کا ایک اور مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے ہمراہ کو کیا جائے جو رستوں سے اشنا اور ہمیں مدینے پہنچا دے. جب امام سجاد نے یزید سے یہ کہا تو یزید نے کہا زین العابدین پہلا مطالبہ آپ کا کیسے مانوں؟ کوئی تبرک لوٹ کے کہیں لے گیا، کوئی چادر لوٹ کے کہیں لے گیا، کوئی زیور لوٹ کے کہیں لے گیا، آپ بتائیے ان کی قیمت کتنی تھی، میں قیمت دینے کو تیار ہوں. امام بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے. حضرت نے فرمایا تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس چادر کی قیمت ادا کر سکے جو زینب کے سر پر تھی؟ تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس حسین کے بدن پہ موجود کرتے کی قیمت ادا کر سکے جو ظالموں نے میرے بابا کے بدن سے اتار لیا؟ دوسرا مطالبہ یزید نے، ایک گھر دے دیا جناب زینب کو، بشیر ابن جزلم کو ہمراہ کر دیا جو مدینہ تک پہنچا کر آئیں. لیکن عزادارو جب بیبیاں رہا ہونے لگیں اور زندان شام سے رہائی پا کر سواریوں پر بیٹھنے کے لیے آمادگی ہونے لگی اور ساری بیبیاں محملوں پر بیٹھنے لگیں تو امام سجاد نے جناب زینب سے پوچھا، پھوپھی اماں رباب بیٹھ گئیں؟ تو جناب زینب نے فرمایا نہیں بھابھی، رباب دکھائی نہیں دے رہے. دیکھا گیا جناب رباب کو کہ کہاں ہیں بیبی، تو بیبی اپنی محمل میں بھی نہیں تھی. بیبی زندان شام اور اس گھر میں جہاں ماتم کے لیے گھر ملا تھا اس گھر میں بھی نہیں تھی. تو امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں مجھے معلوم ہے میری ماں رباب کہاں ہے، آپ میرے ساتھ آئیے. جناب رباب کو دیکھنے کے لیے امام سجاد بڑھے ہیں زندان شام کی طرف، اور جیسے ہی زندان شام میں قدم رکھا تو کیا دیکھا؟ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے ہو، جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہوا ہے. امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں قافلہ تیار ہے. تو جناب زینب کو دیکھ کر فرمانے لگی زینب میرا مدینے میں کیا رہ گیا جو میں مدینے جاؤں، میرا والی کربلا میں ہے، میری بچی زندان شام میں ہے، تم لوگ چلے جاؤ. عزادارو جناب آخری جملہ سنا رہا ہوں، مصائب کا آپ نے گریہ کر لیا. جناب امام سجاد کو جناب زینب جو جلتے خیمے سے لے کر آئی ہیں، راوی کہتا ہے کہ بی جاتی تھی اور آگ کی لپیٹیں زینب کو روک دیتی تھی، لیکن زینب گئیں اور جلتے ہوئے خیمے میں امام سجاد کو اپنی پشت پر اٹھا کر باہر لے آئیں. جو مشکل جناب زینب کو امام سجاد باہر لانے میں ہوئی اس سے کہیں زیادہ مشکل امام سجاد کو پڑی جناب رباب کو قبر سکینہ سے اٹھانے میں، اس لیے کہ بیوی باہر آ جاتی تھی پھر پلٹ کے چلی جاتی تھی، بیوی باہر آ جاتی تھی پھر پلٹ کے چلی جاتی تھی. امام سجاد نے فرمایا اے اماں اب بار بار زندان شام میں چلی جاتی ہیں، فرماتی ہیں مجھے میری سکینہ یاد آ رہی ہے، ہم سب جا رہے ہیں میری بچی اکیلی ہے. تو شام کی عورتوں نے آواز دے کر کہا بی بی کوئی حکم کیجئے. تو جناب رباب نے فرمایا مجھ پر ایک احسان کرنا، میری سکینہ کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا. جو شام زیارت کرنے گئے نا عزادار وہ جانتے ہیں، اور جو اب تک توجہ نہ کی ہو آپ جائیں تو زیادہ توجہ کیجئے گا. جناب سکینہ کی جالی سے جب آپ ان کی قبر کی زیارت کریں گے تو بی بی کی قبر کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے کھلونے پڑے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے کھلونے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ در حقیقت اسی زمانے کی عرب دیہات کی عورتیں ہیں جو ہر شب جمعہ قافلوں کی صورت میں آتی ہیں اور کھلونے جناب سکینہ کی قبر پہ چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. اس کی ماں نے ہم سے وصیت کی تھی میری بچی کو اکیلا نہ چھوڑنا، ہمیشہ اس کی قبر پہ آتی رہنا، اس کے کھیلنے کے دن تھے، اس کے بچپنے کے ایام تھے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، اعلی علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مومنین سے گزارش ہے سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص. مرحوم و مغفور عاشق علی آغا، طاہرہ بائی لاکھانی، صغرا بائی آغا، رضا حسین، سلیمان آغا، دادن بائی کپاسی، جینا بھائی کپاسی، شہربانو بھائی کپاسی، رضا حسین کپاسی، حسین علی کپاسی، مہدی عباس کپاسی، برکت علی نایانی کے تمام مرحومین، حسین علی، علی محمد، یوسف علی، الہ الدین پوناوالا، زینب بانو بنت الہ الدین پوناوالا، روشن علی واشنگ والا، عابد رضا غلام، زینب زوجب بن زوجہ، حبیب علی چانڈیو، بندہ خدا کے مرحومین، عمران حسینی کے مرحومین، سجاد حسین مکھی، ابن رجب علی مکھی، سلیم صاحب کے مرحومین، امینہ بائی زوجہ امیر علی، عارف علی راشد، حسین علی ابن علی، محمد مہرائی والا، محمد علی راو جانی کے مرحومین، اکبر علی سایانی، خیر النساء بنت عبد الحسین، شیر بانو بنت ابرام، شیرمانو بنت ابرام، وزیر علی جان محمد، زہرا بائی، شریف بائی، فدا حسین، غلام حسین راؤ جانی اور ان کے تمام مرحومین، علی اکبر راجانی اور ان کے مرحومین اور رشتہ دار، اسار حسین راجانی اور ان کے تمام مرحومین رشتہ دار، سید قیصر جاوید، کرم علی محمد نورانی، صغرا بائی سومجی، محسن رضا رجب علی، غلام حسین کرم علی، انور علی کرم علی، محمد علی، علی بھائی، سکینہ بھائی لال جی، حسین علی حبیب اور مرحوم مغفور، جن کا چہلوں میں ان کا نام مرحوم مغفور رجب علی کرم علی نورانی، ان تمام مرحومین کو اور حاضرین مجلس کے مرحومین کو شامل سورہ فاتحہ قرار دیجئے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل علی محمد. السلام علیک یا ابا عبد اللہ المظلوم الغریب الشہید یا حسین وعلى الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله يا ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الهدي مني لزيارتكم. السلام على الحسين ولا علي ابن الحسين ولا اولاد الحسين ولا اصحاب الحسين وسائر شهداء کربلا جميعا برحمة الله وبركاته. السلام علیکم مولا ابن مولا، السلام علیکم غریب الغربا، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم مغیث الشیعتی والزواری فی یوم الجزا، السلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ یا رضا المرتضا و اخت فاطمہ معصومہ. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند الله بحقك بحق جدك بحق آبائك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوات.